उसने सिखलाया या बताया या जितलाया। और बामुहावरा तर्जमा होता है तू क्या जाने, ये इन मानों में अरबी में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ ही ये वमा अदरा का कुरान करीम में कई जगह आया है हुजूर के बारे में, वह कि का के मुखातिब या तो आम इंसान भी हो सकता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। अलहाका में है अलहाका तुम अलहाका वमा अदरा का अलहाका, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा का अलकारिया, इस तरह से वमा अदरा का कई जगह आया है। और उसका मैंने यही किया गया तू क्या जाने क्या है वो, तू क्या जाने तुझे क्या पता, ये मुहावरे की खातिर तर्जमा किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि ये वमा अदरा का सीगा ताज्जुब भी है। और कौन सा है ये, क्या है ये वमा अदरा का सीगा ताज्जुब की कौन सी सूरत है ये, महाफाला का है अफेल भी ही व अफाला महाफाला हु दो नहीं पड़े, तो उस सूरत में वमा अदरा का ये सीगा ताज्जुब भी बनता है। और इस सूरत में इसका तर्जमा होगा तू क्या खूब जानने वाला है, तू कितना अच्छी तरह जानने वाला है, ये भी तर्जमा इसका हो सकता है। और चुनाचे कहा गया है कि कोई कॉल किसी मुफस्सिर का शायद इब्ने अब्बास की तरफ था, ये कुछ उन्होंने कहा कि वमा अदरा का जहां माजी के साथ आया है वो दरअसल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को जानते हैं और तू कितना अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या चीज है इन मनों में। लेकिन अगर मुजारे का सीख आया है वमा युद्री का, तो वो मतलब इसका ये होता है कि हुजूर नहीं जानते, क्योंकि वमा अदरा का में तो गुंजाइश है ना सीख ताज्जुब होने की, वमा युद्री का में तो ये गुंजाइश नहीं ना रहती, उसका तो मैंने वही होता है फिर कि तू क्या जाने। इसलिए मुजार वमा युद्री का लाल सात करीब, तुझे क्या पता कि शायद क्यामत करीब ही आ लगी हो, तो ये इस तरह से भी उन्होंने फर्क किया है। बहरहाल ग्रामर के एतबार से चूंकि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए वमा अदराका का तर्जमा बन सकता है तू कितना अच्छी तरह जानता है, कि मा यौमुद्दीन, यौमुद्दीन क्या शय है, जजा का दिन क्या चीज है, और या तुझे क्या मालूम कि यौम क्या क्यामत जजा का दिन क्या है। मा इस्तेफामिया सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, ताकीद लफ्जी है, बिल्कुल वही लफ्ज रिपीट हुए हैं। फिर सुनो कि तुम क्या जानो कि यौमुद्दीन क्या है, या दूसरा माना कर ले यौमला तमले को नफ्सुल नफ्सिन शया वल्अम्र यौम जिल्लिल्ला, वो दिन होगा, यौम यहां जर्फ आया है, होना तो चाहिए था यौमुन होवा यौमुन ला तमले को, वो ऐसा दिन है जिसमें कि ये होगा, उस तरह से मुब्तदा बनाने के बजाय उसको जर्फ कर दिया है, जिस दिन में के, यूं तर्जमा यौमा का हो सकता है, जिस दिन में के, यूं नहीं हम तर्जमा कर सकते, वो दिन जब के, वो होता अगर ये यौमुन होता खबर होके आता होवा यौमुन, वो दिन है जब के, यूं तो नहीं ना आया, यौमा जर्फ आया है, तो इसलिए जर्फ के तौर पर जिस दिन के, यौमा ला तमले को नहीं कब्जे में रखेगा नफ्सुन कोई शख्स, ले नफ्सिन किसी शख्स के लिए, तमले को मलका यमले को मोनस कसेगा नफ्सुन के लिए, कोई नफ्स कब्जे में नहीं रखेगा किसी नफ्स के लिए शय अन कोई चीज, जो मलका यमले को का मफूल में ही भी हो सकता है और मफूल मुतलक भी हो सकता है, शय अन अक्सर जगह मफूल मुतलक का काम देता है, यानी यौम ला तमले को नफ्सुन ले नफ्सिन मिल्कन, किसी किस्म की मिल्क नहीं होगी, इन मानों में शयन आता है, मफूल में ही भी हो जाता है और असल वर्ब के मफूल मुतलक की जगह भी आ जाता है, तो कोई शख्स किसी के बारे में अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखेगा, किसी चीज का मालिक नहीं होगा, या किसी के बस में नहीं होगा दूसरे के मामले में कोई दखल देना या उसको छुड़ाना या वगैरह, ला तमले को क्या किया है?
वो दिन के ना कर सकेगा कोई शख्स किसी के लिए कुछ भी,
कर सकेगा ये कुछ ना कर सकेगा साजारा, ये वजाती तर्जमा है, मालक यमले को का मैंने करना तो नहीं होता, करने का इख्तियार माना इसका है असल, तो اختیار نہیں رکھے گا, وہ بہتر ترجمہ ہے. مالک ہونا یعنی اختیار کچھ نہیں رکھے گا, بھلا نہ کر سکے. اب یہ ترجمہ بھی وضاحتی ہے, یہاں بھلے یا برے کا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نفع پہنچائے, لیکن چونکہ وہ دن ایسا ہے کہ اس لحاظ سے کوئی بھلا نہ کر سکے گا کسی کا, یہ نہیں میں نہ کہ برا تو کر سکے گا, بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ کوئی نفع نہیں دے سکے گا.
جس دن کوئی
شخص کا مالک نہ ہوگا, اس ترجمے میں اصل میں کسی شخص کے بارے میں کسی چیز کا مالک نہ ہوگا, لنفسن کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا, نفس کا تو نہیں. پھر تو آتا یوم لا تملک نفس نفسن, اگر وہ ترجمہ ہو تو عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ یوم لا تملک نفس نفسن, کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا. تو یہ ہے لا تملک نفس, نفس مالک نہیں ہوگا شیئن کسی چیز کا, لنفسن کسی شخص کے لیے, یعنی اس کو نفع پہنچانے کے لیے اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوگی, یا چھڑانے کے لیے جو کچھ کر. ہاں جی, بس میں نہ ہوگا, وہ لا تملک کو کس سینس ہے, مالک نہ ہونا, قبضے میں نہ رکھنا, بے اختیار ہونا, بس میں نہ ہونا. آپ دیکھیے کہ مترجمین کس طرح مختلف لفظ لاتے ہیں, سینس وہی ہوتی ہے, مفہوم وہی ہوتا ہے, بات وہی سمجھائی جا رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال لفظی ترجمہ بنتا ہے مالک نہیں ہوگا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی چیز کا, یہ بنتا ہے ٹھیٹھ لفظی ترجمہ. اب آگے اس کے بس میں نہیں ہوگا, بھلا نہیں کرے گا, اختیار میں نہیں ہوگا, جو ترجمہ کر لیں کر لیں. ترجمے سارے درست ہوتے ہیں, کوئی ترجموں میں ایسی غلطی نہیں ہوتی, جان بوجھ کر تو کوئی غلطی, ایسے قادیانی وغیرہ بعض دفعہ حرکتیں کر جاتے ہیں, یا اصل میں وہ پرویز کی بھی یہی مصیبت ہے کہ وہ ایک مفہوم تفسیر اس کے ذہن میں آتی ہے, وہ اس کو عبارت میں لاتا ہے, تو وہ تو اور بات ہوئی. لیکن اگر ہمارا مقصد اصل یہ ہے کہ قرآن کا براہ راست عربی مفہوم کیا بنتا ہے عبارت کا, اس کو سمجھ لیں, پھر آپ چاہے 10 ترجموں سے دیکھتے پھریں, پھر پتہ چل جائے گا. بلکہ اگر آپ میں کچھ وہ سینس ہوئی تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لفظوں کا انتخاب اچھا ہے, اس کا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہر مترجم کا کسی وقت کوئی موڈ ہوتا ہے, کسی وقت کوئی ہوتا ہے, اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. کسی کو کسی وقت بہت اچھا کوئی لفظ سوج جاتا ہے. والامر یومئذ للہ, اور معاملہ سارے کا سارا, والامر الف لام لگا ہے, سارے کا سارا معاملہ, حکم بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے, سارے احکام اللہ کے ہی ہوں گے, یوم اذن اس دن, للہ اللہ کے لیے ہوں گے, اصل خبر والامر ثابت یا قائن ہے جو کہ معذوف ہے, اور معاملہ سارے کا سارا اس دن اللہ کے لیے ہوگا. یوم اذن کی بات ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں یوم اذ کان قضا و قضا, جس دن کے یوں یوں ہوگا, تو اذ کے بعد والے فکرے کو اڑا دیا جاتا ہے اور اذن بنا لیا جاتا ہے. اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں, یہ تنوین جر نہیں ہے, تنوین عوض, کہ اس یوم اذ کے بعد ایک فکرہ حذف کر دیا گیا ہے اور اذ کو اذن کر دیا گیا ہے. حین اذن, وقت اذن, یوم اذن, لیلت اذن, یہ سارے اس طرح استعمال ہو جاتے ہیں. ان میں سے بعض قرآن کریم میں حین اذن بھی آیا ہے, یوم اذن بھی آیا ہے. اس دن معاملہ سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. معاملہ کیا ہے ترجمہ, یا حکم کیا ہے؟ حکم سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. فیصلہ, یہ بھی حکم کی دوسری صورت ہے, فیصلہ سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. حکم ہوگا, فیصلہ ہوگا, معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگلی صورت کا نام متففین ہے, اور یہ پہلی آیت میں ہی یہ لفظ آیا ہے, ویل للمتففین, اس سے یہ نام لیا گیا ہے. اس کا دوسرا نام سورت تطفیف ہے, جو غالباً مصری نسخوں میں آپ کو ملے گا. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہمارے نسخوں میں تطفیف ہے اس کا نام, اور یہ عرب نسخوں میں متففین لکھا ہے. یہ ان 16 ناموں میں سے ایک ہے قرآن کریم کی 16 سورتوں کے. ویسے تو 30 سے بھی زیادہ سورتوں کے نام بنتے ہیں کہ ایک سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, لیکن 16 نام پکے ہیں. ان میں سے بعض عرب اور افریقی ملکوں میں رائج ہے, اور بعض ہمارے ہاں. تو متففین اس لحاظ سے کہ خود سورت کی اوپننگ ورس جو ہے پہلی آیت اس میں ہی یہ لفظ آیا متففین. اور دیکھیے سورت کے بعد ویسے بھی مضاف الیہ سورت المتففین, متففین کی سورت یوں بڑھنا چاہیے تھا, لیکن یہ نہیں ہوتا, اس کو ہمیشہ ترکیب اضافی سے نہیں لکھتے. میرا خیال ہے کہ یا قرآن مجید میں دیکھیں نا سورت المنافقون لکھا ہوگا 28ویں پارے میں جہاں آتی ہے, اس کا نام سورت المنافقین نہیں ہوگا. ہاں حالانکہ اگر ترکیب اضافی میں آئے تو آنا چاہیے سورت المنافقین. وہاں اس لیے کہ سورت کی ابتدائی آیت ہے اذا جاء اکل منافقون, تو چونکہ اس لفظ سے نام لیا گیا ہے وہاں وہ لفظ رفع میں استعمال ہوا ہے پہلی آیت میں, اس لیے سورت کا نام ہے سورت المنافقون. اور اس میں پہلی آیت میں ہی متففین مجرور آیا ہے, تو سورت کی اضافت کی وجہ سے نہیں متففین مجرور ہوا بلکہ اس لیے کہ لفظ متففین سورت کے پہلے ابتدا میں آیا. تطفیف اس کے ورب کا مصدر ہے. ہاں تو تکویر میں کیا حرج ہے؟ نہیں اگر اس میں سے لیے گئے ہوں, اگر مصدر صرف بنا لیا گیا, اب اس کا نام جنہوں نے تطفیف رکھا تو پھر ٹھیک ہے, انہوں نے تو تطفیف ہی نام رکھا, پھر ترکیب اضافی ہو جاتی ہے. سورت التطفیف یوں کر لیتے ہیں, سورت البقرات بقرہ والی سورت یوں کر لیتے ہیں, بلکہ بعض لوگوں نے عنوان ہی یوں رکھے ہیں سورت التی ذکر فیہا البقرہ, سورت التی ذکر فیہا یوسف, وہ سورت جس میں فلاں چیز کا ذکر آیا ہے, سورت التی ذکر فیہا المائدہ, بعض نے عنوان اس طرح باندھے ہیں سورتوں کے. بہرحال نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے. تکویر مصدر لے لیا تو مصدر تو معروف مجھول کا ایک ہی ہوتا ہے, کبرہ ہو یا کبیرہ ہو تکویر ہی آئے گا مصدر. تو ویل للمتففین اسی کے مصدر پر ابھی بحث ہو جائے گی. بڑی خرابی ہے متففین کے لیے, یہ تو بنا لفظی ترجمہ. اب رہ گیا لفظ متفف, مادہ ہے توفے فے, تفا یتف بھی اور تفا یتف کے مختلف معنی ہیں, ان میں قریب ہونا بھی ہوتا ہے, نزدیک ہونے کا ایک معنی بھی ہوتا ہے, معمولی ہونے کا بھی معنی ہوتا ہے. بہرحال قرآن کریم میں فعل مجرد کہیں استعمال نہیں ہوا, بلکہ فعل تو کوئی بھی نہیں استعمال ہوا, یہی اسم فاعل اس سے آیا ہے. اور یہ ہے تففا یتفف تطفیفن, اس سے بنا اسم فاعل متففن اور متففون متففین. تففا یتفف کا معنی ہوتا ہے ناپ میں ذرا سی کمی کر دینا یا تول میں, کسی کو دیتے وقت تھوڑا سا گھپلا کر لینا. صاف ظاہر ہے کہ آپ ایک سیر تول کے دے رہے ہیں آلو تو اس میں کتنے کتنا گھپلا کریں گے, کوئی ایک چٹان کا کر جائیں گے, سیر میں من تو نہیں نا کم کر سکتے. اس لیے ناپ میں ذرا سی کمی کرنے کا معنی اس میں ہے, بنیادی طور پر ذرا سی کمی کرنا, کمی کرنا بھی نہیں ذرا سی کمی, وہ پورا نہ کرنا, بس یہ ہے تطفیف. کسی کو ناپ کر یا تول کر کوئی چیز دے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی کمی کر لینا. اور جو آدمی یہ کام کرے وہ ہے متفف. تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اس میں وعید ہے. یہ قرآن کریم کا ایک مستقل مضمون ہے. قرآن کریم نے جن قوموں کے برے اعمال کا ذکر کیا ہے, خاص کوئی برا کام جو اس قوم کی نمایاں بری خصوصیت تھی, جیسے قوم لوط کی ہوموسیکشویلٹی, اسی طرح سے اور کا ہے, تو قوم شعیب کا قرآن میں خاص طور پر ذکر ہے کہ وہ ناپ تول کے معاملے میں بڑی بددیانتی کرتے تھے, تجارتی کمرشل ڈسانیسٹی. اور مزے کی بات ہے کہ اس کو خوب ہی سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ کمال کیا. یا ہم نے بعض مسلمانوں کو الٹا یہ دیکھا ہے, ہندو ہول سیلر ہوتا تھا, اس کے پاس دیہات کے لوگ سودا لینے آتے تھے, وہ ٹھیک ہے بڑے ان کو سودا دیتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی جا کے کچھ کمائے پھر ہمارے پاس آئے گا. یعنی ہول سیلر اس کو مال دیتا ہے کہ یہ اس نے آگے جا کے بیچنا ہے, اس کو بھی کوئی فائدہ. یہاں الٹا یہ کرتے ہیں کہ ریٹیلر کو بعض ہول سیلر دھوکہ دے جاتے اور کہتے ہیں کہ یاد رکھے گا جا کے, یعنی برباد ہو جائے گا, ایسا ایسا ہمارے ہنر کو کیا یاد رکھے گا کہ ہمارے سے سودا لے گیا تھا. گویا کہ ریٹیلر کو تباہ کرنا اپنی خوبی سمجھے جاتی ہے ہول سیلر کی. بہرحال تو یہ قرآن کریم کا خاص مضمون ہے تجارتی بد دیانتی کے بارے میں کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. ایک امت کی بربادی کا تو سبب قرآن نے یہی بتایا. صاف ظاہر ہے ان میں اور بھی خرابیاں ہوں گی لیکن یہ نمایاں تھی. تو اس میں یہ ذکر آیا ہے. یہ سورت مکی صورتوں میں سے غالباً بلحاظ نزول آخری صورت گنی گئی ہے. مکہ میں جو صورتیں 82 یا 85 نازل ہوئی ان میں سے یہ صورت سب سے آخر تھی, آخر پہ نازل ہوئی تھی. تو بڑی خرابی ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی, یا لفظی ترجمہ تو ہے معمولی سی کمی کرنے والے, لیکن صرف کمی ترجمہ کر لیتے کیونکہ وہ ایکچولی وہ کمی کوئی زیادہ ہوتی ہی نہیں, تھوڑی ہی ہوتی ہے. تفیف معمولی چیز حقیر چیز کو کہتے ہیں عام طور پر. تو چونکہ وہ حقیر سی بد دیانتی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کچھ کما لے لیکن ایک وقت میں تو وہ معمولی سی چیز ہی ہوتی ہے. تو معمولی سی چیز کی خاطر بے ایمانی کرنے والے, کمی کرنے والے کیا ترجمہ, کمی کرنے والے, کمی کرنے والوں کی ناپ تول میں. ٹھیک ہے وہ تفیف کا میں نے ہی ناپ تول میں کمی ہے گھٹانے والوں کی. تو جو اس کا اصل ترجمہ تھا کہ ذرا سا گھٹانا, وہ اردو میں پھر سینس نہیں بنتی اس لیے صرف گھٹانے پر ہی اکتفا کیا ہے ترجمے کا. لیکن جو اس کی عربی سینس ہے وہ ہے تھوڑا سا کم کر لینا, تھوڑا سا اس میں کمی کر لینا. اللہ دینا عزت تالو, اب یہ وضاحت ہے اس کی, وہ لوگ جو کہ ایسے ہیں کہ عزت تالو علی الناس یستوفون, کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں کچھ ناپ کر. کالا یقیلو آپ نے پڑھا ہے ناپنا بلکہ ماپنا, یعنی جو تول نہیں ہوتا بلکہ جیسے لیٹر میں تیل ڈالتے ہیں تو اس کو کیل کہتے ہیں. عربوں میں کھجوریں اور گندم بھی کیل کے ذریعے سے بکتی تھی کہ ایک بڑا برتن ہے, یعنی جیسے چنگیر ہو یا ٹپ ہو ایک بڑا, بھائی اس میں 10 سیر آ جاتی ہے گندم, 20 سیر آ جاتی ہے. تو اب وہی بھر بھر کے دیتے جائیں کہ یہ 20 سیر ہو گیا, یہ 20 سیر, وہ ایک طرح کا وہ ماپ کا پیمانہ ہوتا ہے, وہی سا ہوتا تھا. کپڑے میں بھی وہ ایک طرح کا وہ کیل ہی ہوتا ہے, ناپتے ہیں آپ, وزن تو نہیں ہوتا بارہ, اس لیے ناپ یا ماپ دونوں کو کیل ہی کہتے ہیں. تو کالا یقیلو ماپنا, اس سے یہ باب افتعال ہے اکتالا یکتالو, ناپ کے یا پیمانے سے لینا. کالا کے معنی ہے دینا, ناپ کر یا تول, تول تو نہیں, ناپ کر یا ماپ کر دینا, اور ایک تالا ناپ کر یا ماپ کر لینا, یہ فرق ہے ان دونوں وربز میں. مجرد کے معنی ہے ماپ کر دینا, ایک تالا باب افتعال سے ہو تو اس کا معنی ہے ماپ کر لینا. از اکتالو جب وہ ماپ کے لیتے ہیں, علن نا سے لوگوں سے, یہ علا کے سلے کا خیال رکھیے. عربی گرامروں میں ڈکشنریوں میں یہ لکھا ہے کہ اکتالا من ہو و اکتالا علیہ دونوں طرح استعمال ہوتا, اس سے ماپ کے لیا. من ہو کی تو بات سمجھ میں آگئی نا آپ کو, من ہو اس سے لیا, اردو میں بھی آپ ترجمہ اس سے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن عربی میں تو علا کا ترجمہ اس پر ماپ کے لیا, یہ اردو میں ترجمہ علا کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا, اس لیے ہم علا کا ترجمہ بھی اس سے ہی کریں گے. اور عربی میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, اکتالا من ہو و اکتالا علیہ. یہاں قرآن کریم میں علیہ علا آیا ہے, اگر یہ ہوتا یہاں ازکتالو من الناس بالکل درست ہوتا عربی کے لحاظ سے, کیونکہ عربی میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا. ترجمے میں آپ وہی معنی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں سے لیتے ہیں ماپ کر. یستوفون واو فے یہ مادہ جس کے بنیادی معنوں میں پورا پورا دینے کی سینس ہوتی ہے, اوفا یوفی ایفا ان وعدہ وغیرہ, پورا دینا, وفا پوری پوری طرح دینا, توفا پورے کا پورا قبضے میں لے لینا, اس طرح سے استوفا یستوفی, استفالا یستفیلو, یستوفی ہوگا یا یستوف ہوگا ہے, استوفا استفالا ہاں یستوفیو کیا بنے گا یستوفی رہے گا یستوفیونا یہ بنا نا یوں یستوفیونا یہ گری اور چونکہ فی یونا تھا اس لیے کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے اس کو کیا ہو گیا ورب کو کوئی پتہ نہیں یہ جو تھا جی یہ جو تھا جی یہ جو تھا بے وقوف ہو پندرہ سیخے پڑھ چکے ہو کہ فے کی زیر رہے گی وہ پیش میں بدل جائے گی یہ گرے گی پاؤ گرے گی اور جو وہ زیر ہوتی ہے وہ پیش میں بدلتی ہے یستوف یونا یستوفونا رہ گیا استوفا یستوفی استیفا ان کے معنی بھی ہیں پورے کا پورا لینا واؤفے یہ مادہ میں یہ پورے کے پورے کی سینسز کے اکثر افعال میں آتی ہے اوفا یوفی ایفان علیحدہ عہد پورا پورا ٹھیک ٹھیک دیا یعنی دیا پورا کیا تو یستوفونا وہ پورے کا پورا لے لیتے ہیں جب لوگوں سے ماپ کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں یہ بنا ترجمہ پورا بھر کر لیں پورا لے بھر کر لیں وہی ترجمہ
جب ماپ کر لیں لوگوں سے تو پورا بھر لیں
پورا بھر لیں چونکہ ماپ کی بات ہو لی ہے اس لیے بھر لینے کا ترجمہ بھی کر دیا ساتھ ہاں جی
اور جب ماپ لیں اوپر لوگوں کے پورا لیں
اوپر لوگوں کے یہ لفظی ترجمے کی خاطر انہیں کرنا پڑا ہے ماپ لیوے اوپر لوگوں کے دیکھیں یہ ترجمہ عجیب سا بن جاتا ہے لیکن اس ترجمے کی اپنی خوبی ہے ہر جا صورت میں کہ آپ کسی لفظ کی عربی لفظ دیکھنا چاہیں تو پھر شاہ صاحب کا ترجمہ رفیع الدین کا بہترین ترجمہ ہے کہ وہ لفظ کا ترجمہ لفظ کے نیچے کر دیتے ہیں پر دیکھیں پورا پورا لیتے ہیں کیونکہ ماپ ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو بھرا ہی جاتا ہے نا اس لیے اس سینس میں بھر کر لیتے ہیں کر لیا ٹوپا ہے سا ہے لیٹر ہے جو بھی ہے ڈبا ہے پیپا ہے جس سے آپ بھر رہے ہیں تو پورے کے پورے لینے میں اس برتن یا پیمانے کا بھرنا مقصود ہوتا ہے نا تو یہ بھرنا اس لیے کر لیا پورا بھر کر لیتے ہیں لفظی ترجمہ تو تھا پورا پورا لے لیتے ہیں اچھا وَإِذَا قَالُوهُمْ اور جب ان کو دیتے ہیں ماپ کر یہ کالا یقیلو سے ہے کالا کالا کی گردان کیا ہوگی تارک کرو تو ہاں کرو کرو کیا ہے نہیں نہیں میں نے نام لیا ہے دوسرا تارک کون سا ہے اچھا دو ہے چلو اب اسے کرنے دو ہاں جی کالا کالا کا مادہ کیا ہے اما کا کالا یا کیا بنے گا کالام ہے کالا یقیلو پندرہ جگہ پڑھ چکے ہو تم واؤ ہے مادہ میں کیا بتا رہا ہوں ہاں تو کاف یا لام والا کوئی ماضی مضارع یاد ہے بولو تو بھائی کوئی ماضی مضارع جس کے یہ درمیان میں آتی ہو او کوئی اور بتاؤ او کھوتے ہو با یا بی ہو نہیں پڑھا جو کتاب میں سب سے پہلے آیا تھا تو کالا یقیلو با یا بی ہو کی طرح تو ہے تو اب گردان کیا ہوگی با با اس طرح سے کالا کالا کالو دیکھو کالو انہوں نے ناپ کے دیا وَإِذَا قَالُوهُمْ اچھا یہاں بات ایک قابل ذکر یہ ہے کہ جس کو دیا جائے اور جو چیز دی جائے بعض دفعہ دونوں مفعول منصوب آتے ہیں مثلا کہیں گے کالا زیدن اطعاما زید کو ناپ کے دیا مثلا تمرہ کھجور کالا زیدن زید کو دیا ناپ کر اتمرا کھجور دونوں مفعول آتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیا جائے اس پر لام لگتا ہے کالا تمرا لے زید اور یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کال تمرہ زائدن. اب یہاں دیکھیے کالو ہم کالو لہم نہیں کہا, ورنہ ہو سکتا تھا ویدا کالو لہم. اور جو چیز دی یعنی وہ جو کہل ہے تمر یا جو چیز بھی ہے وہ تو معذوف ہے یہاں, تام تمر کم جو کچھ بھی کہہ لیں گندم جو وہ لفظ یہاں معذوف ہے. جو ناپ کے دیا جا رہا ہے جن کو دیا جا رہا ہے ان کا ذکر ہے ہم. اس پر لام زیر لے حرف جار بھی لگ سکتا ہے. وَإِذَا قَالُوا لَهُمْ بھی کہہ سکتے ہیں, اور وَإِذَا قَالُوا هُمْ مَثَلًا قَمْحًا, وَإِذَا قَالُوا هُمْ قَمْحًا, وَإِذَا قَالُوا هُمْ تَمْرًا, جو کچھ بھی کہہ لیں. جو چیز ان کو ناپ کے دی وہ تو ہوگا مفعول براہ راست, لیکن جس کو دیا جائے وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے اور لام زیر لے بھی لگ سکتا ہے اس پر لام جر کا. تو جس طرح سے اقتالو علی الناس و اقتالو من الناس تھا دونوں طرح جائز ہے, قرآن میں پڑھنا نہیں جائز, عربی زبان میں درست ہے. اسی طرح سے کالو ہم و کالو لہم عربی میں درست ہے. یہاں قرآن کریم نے اس مفعول کو بھی براہ راست لیا ہے, باقی جو چیز دی جانی ہے وہ تو ویسے آتی نسب میں ہے. جب اس کو ناپ کے دیتے ہیں ان کو, ہم کس کے لیے ہے ضمیر, الناس پہلے لفظ آیا ہے, اب وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے وزن یا زینو, اصل تو جو چیز وزن کی جائے وہ ہوتی ہے, وہ نسب میں آتی ہے. وزن التمرہ, وزن وزن الذهب, وزن الفضہ, یوں کریں گے آپ سونا چاندی تولا. اب جس کو وزن کر کے دیا وہ بھی یہاں فعل ہے, یعنی لہم کی بجائے ہم. وزن لہو اور وزن ہو بھی کہہ سکتے ہیں. وزن ہو کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن کیا, کہ وہ فلاں صاحب کتنے وزن کے ہیں, ان کو اس کو تولا کے دو مانا یا چار مانا, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے وزن ہو. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کو وزن کر کے کوئی اور چیز دی, وہ اگر وزن لہو کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہاں وزن ہم یہ دیکھیے او اب وزن ہوا پڑھیں گے اسے, کیونکہ اصل تو تھا او, او میں مد نہیں ہے. اگر پیش ہو مد ہو تو پھر واو کو واو میں نہیں ملایا جاتا. نصرو و نصرو و نہیں کہیں گے, لیکن آمنو و اس میں منو و نہیں کہیں گے, کیونکہ شد ہے پیش ہے, پیش سے مد پیدا ہوتی ہے, مد میں وہ کھینچنے والا وقفہ ٹوٹ جاتا ہے, ملانے والا وقفہ وہ نہ ہو تو پھر اس کو ملا دیا جاتا ہے. اس لیے او کو وا کے ساتھ, اور اصل ماضی ہے وزن ہو, انہوں نے وزن کر کے دیا. وزنا وزنا وزن ہو سیدھا ہے یہ تو, اس وزن یا زینو مثال یا واوی ہے, اور انہوں نے ان کو وزن کر کے دیا یا ان کو وزن کر کے دیا. یخسرونا پھر کمی کر لیتے ہیں, خسرا یخسر و گھاٹا پانا, یہ تو آپ نے پڑھا نقصان اٹھانا, باب افعال میں لے جائیں تو نقصان دینا, دوسرے میں کو گھاٹے میں ڈالنا, دوسرے میں کے لیے کمی کرنا. اکثر یخسر یہ باب افعال ہے, مجرد نہیں ہے. مجرد کے معنی تو ہوتے ہیں گھاٹا پانا, اکثر یخسر دوسرے کو گھاٹے میں ڈالنا, دوسرے میں کمی کرنا. تو پھر کمی کرتے ہیں, اور جب وہ ناپ کے دیتے ہیں یا لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں, یہاں اب کہل اور وزن دونوں کا ذکر آ گیا, تو یخسرون کمی کر لیتے ہیں. تو یہ تاجر برادری کی ایک عام پرانے زمانے سے کمزوری چلی آتی ہے, اور اس کو قرآن کریم نے کنڈم کیا, اور مفسرین نے اس کو پھر آگے بھی لیا ہے. قرآن کریم کی آیتیں بڑی دور دور تک اپلائی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں, اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے, بعض دفعہ الٹا بھی آدمی چل پڑتا ہے, بعض دفعہ نقطہ آفرینی بھی کر لیتا ہے. کہ اصل میں یہ صرف ناپتول کی یہاں بات نہیں, ہم بہت سی باتوں میں لینے کے پیمانے اور رکھتے ہیں, دینے کے پیمانے اور رکھتے ہیں. اپنے ساتھ چاہتے ہیں ہر کوئی اچھا ہو, نیک ہو, یہ ہو وہ ہو, دوسروں کے ساتھ جب ڈیل کرنے لگتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. یعنی یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے कि मेरा पड़ोसी, मेरा माताहत, मेरा अफसर, मेरा शागिर्द, मेरा उस्ताद, मेरा भाई, मेरा चाचा मुझसे यूं सलूक करे, यानी अच्छे सलूक का हर एक से तकाजा करता है। खुद मैं कैसे करूं, इसको छोड़ जाते हैं। वरना हर आदमी अगर ये करने लगे तो दुनिया तो जन्नत बन जाए। जो वो दिल की पुकार है कि मेरे साथ जो भी डील करे वो यूं करे, वही तो फितरत की पुकार है, वही तो अमन और सुकून है, वही इस्लाम की आवाज है। इस्लाम को दीन फितरत क्यों कहा गया है? कि ये इंसान की अंदरूनी आवाज है कि मेरे साथ यूं हो और मुआशरा ऐसा। लेकिन खराब फिर हम खुद करते हैं, दूसरों से तवक्को करते हैं कि वो ना खराब करे। तो इस तरह से लेने देने के बहुत सी चीजों में अलग अलग पैमाने, सियासत में, अदब में, आम मामलात में ये होते हैं कि हम जब किसी की वैल्यू लगाते हैं तो और अंदेजे पर, और अपनी वैल्यू के बारे में कहते हैं कि यूं लगा। तो इस तरह से तो ये आयत बड़ी वसी हो जाती है। जो आदमी भी लेने देने का पैमाने और रखता है वो मुतफ़िफ़ है। अगरचे बात तो सिर्फ ताजरों की हुई है जो लेने देने में कमी बेशी करते हैं, लेकिन जिन लोगों के सियासत में यही होता है, हिंदुस्तान के लेने के पैमाने और, देने के और, अमेरिका के लेने के और, देने के और, जहां तक आप देखें और इर्द गिर्द की दुनिया में अपने पड़ोसियों में देखें, मामलात में देखें, खुद अपने आप पे गौर करें तो कितनी बातों में हम लेना और पैमाने से चाहते हैं, देना और पैमाने से चाहते हैं। तो इस लिहाज से ये एक इंसानी बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा है। बारह अला यजुन्न उलाएका, अच्छा चलिए रखा। अच्छा जावेद खान अहमद है, नजरुद्दीन, सुलेमान, हारून और अनवार उल हक। इसीलिए फिर बारिश शुरू हुआ नहीं। मुबशर अहमद हैं, अनवर कमाल, आतिफ तनवीर, अजमल अलवी, मोहम्मद इशफाक, तारक महमूद, तबरेज नहीं है, मोहम्मद उमर, वकार महमूद, मोहम्मद सलीम, अब्दुलरहमान बार, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुस्लिम, गुलाम रसूल और तारक मंसूर। हाँ ये वो उधर गया क्या? हाँ वो बनाने ये करने जहरुर रहमान क्या हुआ? अच्छा आ गया जी, आसिफ अमीन और जुल्फकार। चलो जी ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أذزنوهم يخسرون ان چار آیتوں کا تین کا ترجمہ ہم کر چکے تھے اور مختلف لفظوں کے معنی بھی بیان ہو گئے تھے کال یقیلو اکتال یکتالو وزن یزنو اخسر یخسرو استوفا یستوفی یہ افعال بیان ہو گئے تھے اب فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون یہ جو الا ہے یہ وہ الا نہیں ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خبردار رہو بلکہ یہ آ استفامیہ ہے اور لا یظن فعل منفی ہے کیا لا یظن نہیں گمان کرتے یوں ہے یہ الا یظن نہیں ہے کہ خبردار گمان کرے گا وہ پھر تو کچھ ایسا معنی بنتا نا یہ آ اور لا یظن ہے کیا نہیں گمان کرتا اولئک وہ لوگ پھر فاعل آ گیا ہے جمع اس میں اشارہ یعنی اولئک الناس اولئک الرجال یہ تو اشارہ ہے اور مشار الیہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی وہ انڈرسٹوڈ ہے کیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ اور کہا گیا ہے کہ یہاں گمان کرنے سے مراد یقین کرنا ہے یعنی کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے یقین ہی اصل میں نہ ہو منہ سے کیا کہتے پھر تبھی ایسی حرکتیں آدمی کرتا ہے ظن کے معنی گمان اور شک کے بھی ہوتے ہیں اور یقین کے بھی ہوتے ہیں یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ظن یہ ظنوں کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی دلیل کی بنا پر کسی نتیجے تک پہنچنا اب اگر وہ دلائل قوی ہے اور تو پھر نتیجہ جو ہے وہ یقینی ہے اس کو پھر وہ یقین کے معنی میں لیتے ہیں اگر وہ دلائل ہی غلط ہیں ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے غیر معقول ہے یہ کچھ, تو پھر اس کو شک اور گمان کہتے ہیں, کیونکہ گمان کے بھی کچھ دلائل ہی ہوتے ہیں اور یقین کے بھی کچھ دلائل ہوتے ہیں, تو ان دلائل کے مضبوط یا کمزور ہونے کی بنا پر اس لفظ کے معنی دونوں ہو جاتے ہیں. انہم یہ کہ وہ, یہ درمیان میں آیا انہم, اور اب اس کی خبر ہے مبعوثون, وہ اٹھا دیے جانے والے, اصل میں ہے وہ ہے اٹھا دیے گئے ہوئے, اس میں مفعول کا صیغہ, اب مجبوری ہے اردو کی کہ یہاں ہم فعل مجہول سے ترجمہ کریں گے کہ وہ اٹھا دیے جائیں گے یا ان کو اٹھا دیا جائے گا, حالانکہ اصل یہاں ورب نہیں ہے, لیکن یہ اردو کی مجبوری ہے کہ آپ اس طرح ترجمہ کریں کہ وہ ہیں وہ لوگ جو اٹھا دیے گئے, تو عجیب سا بنتا ہے, یہی کہ ہوگا فعل سے ہی سب نے اچھا لائے جانے والے, اسم فاعل کی طرح ترجمہ کر لیا, اٹھنا ہے مصدر کے ساتھ ترجمہ کر لیا ہے اور گزارے سے بھی کیا, اٹھائے بھی تو وہ اس طرح سے لگا نا, کیا انہیں یہ پتا نہیں کہ وہ اٹھائے بھی جائیں گے, مار کے بھی زندہ بھی ہونا, تو اکثر اردو میں ایسے موقع پر فعل مجہول سے ترجمہ کر لیتے ہیں, اٹھائے جانے والے ہیں, اٹھائے جانے والے میں پھر بھی کچھ وہ, اگرچہ والا عام طور پر اس میں فاعل کی علامت ہے اردو میں, مفعول کی علامت تو ہے اٹھائے گئے ہوئے, اس میں مفعول کا ترجمہ تو یوں ملنا چاہیے, لیکن سینس وہ آ جاتی ہے اٹھائے جانے والے ہیں, اٹھائے جائیں گے یعنی ان کو دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے, آخرت کے منکر ہے نہیں ہے, اٹھنا ہے یعنی اٹھنا بھی ہے, یہ بھی یقینی بات کے معنی میں مصدر کے ساتھ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں, یوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے, یعنی اس دن کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے گا, حساب کتاب کی طرف اشارہ ہے, اس لیے لفظ نہیں لگا ہے, فی یوم عظیم نہیں کہا, ایک بڑے دن کے لیے وہ اٹھائے جائیں گے, یوم عظیم بڑا دن مرادی قیامت ہے, یوم یقوم الناس لرب العالمین وہ دن ہوگا, وہ یوم ظرف آیا اس پہلے یوم کے, بدل تو نہیں ہے کیونکہ وہاں یوم ہے یہ یوم آیا ہے, بدل ہوتا تو پھر یوم ہی, یہ بھی یوم نہیں ہوتا, بدل نہیں ہے ظرف ہے, وہ دن جب کے یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ, قام یقوم پڑھا ہے آپ نے, لرب العالمین رب العالمین کے لیے یعنی اس کے سامنے, رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس کے حساب کتاب دینے کے لیے, جو کچھ بھی کر لے رب العالمین پہلے لفظ آ چکا ہے, پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے سب لوگ الناس, تو یوم عظیم کی یہ وضاحت ہے, وہ بڑا دن وہ ہوگا جب سب لوگ کھڑے ہوں گے, کلا ہرگز نہیں, یہ ان کے بات و سوالات کی ترمیم کے لیے عربی میں آتا ہے, ان کتاب الفجار لفی سجین, بدکار لوگوں کی کتاب, ان میں کتاب الفجار, فجار فاجر کی جمع ہے, کتاب کے بنے ریکارڈ نوشتہ نامہ اعمال جو کچھ بھی کر لے, کتاب جو اصل معنی ہوتے ہیں مکتوب لکھی ہوئی چیز, کتاب بمعنی مکتوب ہے, فعال بمعنی مفعول, بدکار لوگوں کی کتاب, بدکار لوگوں کا ریکارڈ, ان کے نامہ اعمال, لفی سجین ضرور ہوں گے سجین میں, بدکار لوگوں کا ریکارڈ یا ان کے نام اعمال ضرور سجین ہی میں ہوں گے, اب رہ گیا لفظ سجین کا ترجمہ کہ وہ کیا ہے, اگر تو آگے آ رہا ہے وما ادراک ما سجین, لیکن سجین کا مادہ تو ہے سین جین نون, سجن یس جونوں کے معنی ہوتے ہیں قید کرنا, جیل میں کسی کو بند کرنا, قرآن کریم میں یہ فعل استعمال ہوا ہے, لَيَسْجُنُنَّهُ وَلَنَحْبَسَنَّهُ وغیرہ میں استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں خاص طور پر, تو مسجون کہتے ہیں اس کو جس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہو, یہ لفظ جو سجین ہے اس میں مفعول تو نہیں ہے, لیکن معنی اس میں مبالغے کا وہی بند ہونے کا ہے, تو سجین ان معنی میں کوئی ایسی جگہ یا جگہ ہی کے معنی میں آنا چاہیے بنیادی طور پر, تو کیونکہ بظاہر یہاں معلوم بھی ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ہے, تو یعنی کوئی کاغذ یا رجسٹر نہیں بلکہ جگہ ہے, وہ سجین ہے. نہایت ہی وہ اگر پوری طرح بند کی ہوئی, جس طرح جیل کی مضبوط حفاظت میں ہو, یہ تو ہے سجین کا معنی. لیکن سجین کے اگلے تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ سجین بذات خود کوئی ریکارڈ ہے, جگہ نہیں, پلیس نیم نہیں, بلکہ یہ تو ریکارڈ ہی کا نام ہے. لیکن اب وہ آتا وما ادراک ما سجین, اور تو کیا جانے سجین کیا ہے, اسے اس کا ترجمہ بیچارے میں پرویز صاحب کرتے ہیں. خدا سے بہتر تجھے کون بتا سکتا ہے کہ سجین کیا ہے, لیکن اس کا لفظ سے تو کوئی تعلق نہیں. خدا سے بہتر تجھے کون بتا سکتا ہے, میں کہیں خدا کا لفظ آیا میں کچھ بارہ اپنی طرف سے وما ادراک. اب اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو فعل تعجب تو ہو سکتا ہے, گنجائش ہے. تو اس سے زیادہ کون اچھی طرح جانتا ہے کہ سجین کیا چیز ہے, یا پھر یہ کہ عام محاورے اور یوزیج میں آتا ہے کہ تجھے کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے, تو کیا جانے. وہ اگر تعجب کے لحاظ سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. کتاب مرقوم یہاں آتا ہے اس سجین کے بارے میں کہ وہ کتاب مرقوم ہے. کتاب مرقوم یہاں صفت موصوف ہے اور دونوں رفع میں ہیں اور نکرہ ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ایک مبتدا معذوف ہے, ہوگا کتاب مرقوم, تبھی آئے گا نا کتاب مرقوم, فکرہ تو ورنہ نہیں بن سکتا. ہوگا کتاب مرقوم, وہ تو لکھی کتاب ہے. کتاب بھی مکتوب کے معنی میں, خود کتاب کے معنی بھی لکھے ہوئے, اور پھر مرقوم رقم یا رقوم اس کے معنی بھی لکھنا ہوتا ہے. یہ رقم اور رقوم وغیرہ ہمارے یہاں جو لفظ آتا ہے عربی میں لکھنے کے لیے کئی لفظ ہیں, قطب یکتب, سطر یستر, یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا, نون وما والقلم وما یسترون, زبر یزمر قرآن میں نہیں استعمال ہوا, رسم یرسم ڈرائنگ کرنا لکھنا لکیریں ڈالنا, ورب نہیں آیا, یزمر ورب زبر یزمر تو نہیں آیا, زبر زمور وغیرہ تو آیا. تو اس طرح سے ان میں سے ایک یہ رقم ہے یارقم ہے. اب ان کے لکھنے میں کوئی فرق ہے, پتھر میں لکھنا, تختی پہ لکھنا, کاغذ پہ لکھنا, چندروں پہ لکھنا, لکیریں ڈالنا, حرف لکھنا, وہ کوئی فرق ہوگا. لیکن بند ہم ڈرائنگ کو رسم کرتے ہیں, نقشہ نویسی, اور جو ہے اس کے لیے لفظ رسم استعمال ہوتا ہے. تو مرقوم کا میں نے لکھا ہوا, رقم کیا ہوا. اب یہ کوئی کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے, اس سے معلوم ہو یہ بھی کوئی ریکارڈ ہے. اس وجہ سے پھر سجین کا ترجمہ بھی لوگوں نے کیا ہے, وہ بے زخیوں کا دفتر ریکارڈ یا جو کچھ کہیں, کہ برے لوگوں کا. اب یہاں سے ترجمہ دیکھیں, کلّہ ابن کتاب الفجار الفی سجین, تو بدکار لوگوں کی کتاب یعنی ان کے نامہ اعمال سجین میں. اب سجین کا ترجمہ دیکھیں, لفظی ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ سین جین نون سے ہے. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سجین ہے اصل میں لفظ, اور پھر سجین بھی دو معنی رکھتا ہے, ایک تو سجین وہ ہے جو پتھر کے روڑے وغیرہ, جو پتھر مٹی کو تپا کے آگ میں جب گولیاں سی بنا لی جائیں تو اسے بھی سجین, فارس علیہم ترمیہم بحجارت من سجین. لیکن سجین کا معنی سین جین لام سے ریکارڈ کے معنی میں بھی آتا ہے, سجل ہے, سجل ٹو ریکارڈ, یہ وہ ریکارڈ پلیئر ہے آپ کا, اس کو آج کل مسجل ہی کہتے ہیں آج کل کی عربی میں. تو اس طرح سے سجیل بمعنی مسجول, یعنی جس کو ریکارڈ کیا گیا, وہ کہتے ہیں یہ سجیل ہے, نون بدل دی ہے زبان میں, لیکن کوئی وجہ نہیں ہے. سجیل کے اصل مادے سے لیا جا سکتا ہے لفظ, وہ تو قید کی طرح کی چیز ہے جس میں جو ہے کہ محفوظ کیا ہوا یا کوئی برا سا دفتر ہے. تو دیکھیں اب سجین کا ترجمہ دیکھیے, بڑا ان کا نامہ اعمال جو ہے کہ سجین کا ترجمہ کیا, قید خانے کا دفتر. دیکھیے اس میں دونوں باتیں آ گئی کہ قید خانہ میں بنا آ گیا سجین کا, اور کیونکہ آگے اس کو ایک ریکارڈ کی شکل میں کہا گیا, اس لیے دونوں لوگوں کو ملا لیا, قید خانے کا دفتر. بندی خانہ تو وہ جیل ہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پہلے صدیق سے معلوم ہوتا ہے کوئی جگہ ہے, آگے بتایا گیا کہ وہ تو ریکارڈ ہے. تو یہ دو باتیں, جو جگہ ہے وہ تو ریکارڈ نہیں, وہاں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ رکھا ہوگا. اس لیے ان دونوں لفظوں میں چونکہ تضاد تھا کہ صدیق سے معلوم ہوتا ہے کہ سب پلیس نیم, اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ریکارڈ ہے, ریکارڈڈ چیز ہے. تو پلیس نیم تو ریکارڈڈ نہیں ہو سکتا, اس لیے دونوں معنوں کو جمع کرنا پڑا. اور جو مودودی صاحب نے کیا کیا, قید خانے کا دفتر, گویا کہ انہوں نے صدیق کا ترجمہ قید خانے بھی لے لیا, اور آگے جو کتاب المرقوم آ رہا تھا اس کو بھی شامل کر لیا, اور یوں ترجمہ کر لیا قید خانے کا دفتر. اچھا ترجمہ بنتا ہے. کتاب ہی کی وجہ سے تو یہ کیا ہے کہ آگے آ رہا ہے دفتر ہے لکھا ہوا. قید خانے کا دفتر اس وجہ سے بنانا پڑا کہ آگے اسی سجین کو کہا یہ تو دفتر ہے, تو پلیس نیم نہیں ہے کہ بے فلاں جگہ رکھا گیا. اس لیے انہوں نے اس جو آگے کتاب مرکوم آیا اس کو شامل کر لیا. وہ تو آگے پھر آیا نا, لیکن سجین کا ترجمہ قید خانے کا دفتر اس لیے کرنا پڑا کہ آگے اسی سجین کی تفسیر آ رہی ہے. بتایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ تو ریکارڈ ہے, تو اب سجین کا ترجمہ اگر کریں کہ وہ تو جیل میں ہے, ان کا ماما ہمارے جیل میں, تو بات نہیں بنے گی. اور آگے پھر آئے گا جیل کیا ہے, جیل بھی ایک ریکارڈ ہے. تو اس وجہ سے ترجمہ یوں کر رہا ہے جیل خانے کا دفتر, قید خانے کا دفتر کیا شاید ہے. آگے پھر لکھا ہوا ہے جو کچھ بھی کر لے, کوئی چیز ہے ریکارڈ ہے, لکھا ہوا دفتر, کتاب مرقوم, کتاب کا دفتر. ہاں جی بھائی بولے کر ہے کوئی اور لفظ ہے تو آگے. بہرحال اس کو سجین کوئی جگہ ہے, اور وہ جگہ نہیں بلکہ دراصل وہ ریکارڈ ہے, اللہ کو بہتر جانتا ہے کس طرح سے ہے. اس میں برو کا ریکارڈ الگ, اور ویل یوم اذل للمک آگے آئے گا, نیکوں کا ریکارڈ الگ. یعنی یہ ریکارڈ بھی اللہ کے ہاں الگ الگ رکھے گئے ہیں. ویل یوم اذل للمکذبین, بڑی خرابی ہوگی. ویل کا لفظ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے, اور اس کے معنی تباہی اور بربادی کے ہوتے ہیں. ویل یوم اذن, بڑی خرابی ہوگی, یعنی ویل رفع میں آیا ہے خبر کے طور پر, اور ذالک ویل یا اس طرح کا کوئی لفظ پہلے مان لیں جس کی وہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. ویل بڑی تباہی ہے, یوم اذن یہ بھی پڑھ چکے ہیں, اس دن ہے یا ہوگی. للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے, کذب یکذب اسے اسم فاعل ہے, اور مکذب سے مراد ہے رسول کو جھٹلانے والے, آخرت کو جھٹلانے والے وغیرہ, جھوٹ سمجھنے والے. الذین یکذبون بیوم الدین, جھٹلا تو وہ جن جن کو بھی رہے, لیکن یہاں زیادہ زور یوم الدین کی تکذیب پہ, وہ لوگ جو جزا کے دن کا ہی انکار کر رہے ہیں اس کی تکذیب کر رہے ہیں, کیونکہ زیادہ زور قرآن کریم کا آخرت کے پر ایمان لانے پر ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء کا غالباً اصلاح کا نقطہ آغاز یہی ہوتا تھا, اللہ اور آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان ہی کی چول ہل جاتی ہے جو بھی ساری بدعمالیاں ہم کرتے پھرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ چاہے منہ سے کچھ کہتے پھرے, آخرت پر ایمان پکا نہیں ہوتا, تبھی آدمی یہ حرکت کر سکتا ہے. اگر اسے یقین ہو تو پھر تو نہ کرے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, اور نہیں اس کی تکذیب کرتا, نہیں اس کو جھٹلاتا. ہی کی ضمیر یوم الدین کے لیے ہے, اس انصاف والے یا جزا والے دن کو نہیں جھٹلاتا. الا مگر صرف وہی, کل معتد اثیم, ہر معتد اور اثیم ہی جھٹلاتا ہے. معتد اعتدا یعتدی, عین دال واو مادہ سے باب افتعال ہے. اعتدا یعتدی, تجاوز کرنا، دھاندلی کرنا، سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا، اس سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ اصل بنے گا معتدی مفتعل، پھر وہ یہ نہیں پڑھی جاتی، دو زیریں ہی آ جاتی ہیں معتدن، جو کہ اگر مضاف ہو تو معتدی ہو جائے گا، الگ جائے تو المعتدی ہو جائے گا، پھر تو یہ پڑھی جائے گی، تنوین ہو تو یہ نہیں پڑھی جاتی. معتدن حد سے بڑھنے والا، تجاوز کرنے والا، سرکشی کرنے والا. اثیم، اثم یا سامو گناہگار ہونا، برے کام کرنے والا ہونا یا برے کام کرنا. اثم یا سامو، اور اس سے بنا ناؤن اسم، گناہ، بدی، برا کام. اور فعیل کے وزن پہ اثیم کا معنی ہے برے کاموں والا، برے اعمال والا یا گناہگار، دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے. اور اس لحاظ سے کہ اسیم فعیل کا وزن ہے، اس کا معنی ہو جاتا ہے جو ہر وقت اور ہر قسم کے گناہوں میں لتڑا ہوا، صفت مشبہ کے لحاظ سے یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے. بڑے ہی گناہگار، یوں معنی کر لیں اگر اس اسیم کے لفظ کو اردو میں ظاہر کرنا ہو تو پھر بڑے ہی گناہگار، یہ ایک ترجمہ زیادہ موضوع ہوگا. تو نہیں اس کی تکذیب کرتا، مگر ہر وہ شخص جو اعتدا کرتا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے اور بڑا گناہگار ہے. اب دیکھیے اردو ترجمے،
اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا، گزر جانے والا، بدعمل،
بدعمل اسیم میں بدعمل
گناہگار، اور بڑھ چلنے والا گناہگار میں.
تو آپ کی کمر میں درد ہے؟
اچھا،
ہاں جی. حد سے باہر بھاگا ہوا، بھاگنے والا، معتدن اسم فاعل ہے، گناہگار، ٹھیک ہے، بدکار، گناہگار. دیکھیے آپ صرف عبارت دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، یہ بتایا کیجیے کہ جی اس نے فلانا اس کا یوں ترجمہ کر دیا. اگر یہ نہیں آپ تمیز کر سکتے تو پھر پانچ سطریں پڑھنے کا کہ یہ سطر پڑھ دے، وہ پڑھ دے، پھر فائدہ کیا ہو؟ اسیم کا کیا ترجمہ کیا آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے؟ ڈوبا ہوا. دیکھیے یہ اچھا ترجمہ ہے، کیونکہ اسیم ہے فعیل کا وزن، اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وقت ہر طرح کے گناہ کرنے والا، اس لیے انہوں نے جو ترجمہ کیا گناہوں میں ڈوبا ہوا یا بڑا گناہگار ہم کہہ رہے تھے، وہ بہت اچھا ترجمہ ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا. صرف گناہگار میں وہ بات نہیں ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے کیا. احمد رضا نے کیا کیا اسیم کا ترجمہ؟ نہیں، وہ تو معتدن کا ہوگا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا. اور اسیم کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہی ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں اسیم کا ترجمہ کیا کیا؟ کیا سرکش آگے؟ تو عجیب بات ہے کہ وہ اسیم کا ترجمہ ہی چھوڑ گئے. نہیں، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں اچھا ترجمہ کیا ہے، یہ اچھا ترجمہ ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ شبیر صاحب کا ہے. اچھا، یہ کوئی اور سید شبیر احمد ہے، یہ بخاری صاحب ہے، بخاری تو ہوتے تو لکھتے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا ترجمہ ہے. اب دیکھا کیجئے کہ یہ ترجمہ کیسے ہوا، کہ فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کے وزن میں یہ معنی ہوتا ہے کہ جو صفت بری یا اچھی بیان ہو رہی ہے وہ اس آدمی میں ہر وقت ہر جگہ ہمیشہ ہے. اس لحاظ سے اسم کا معنی گناہ ہے، تو اسیم کا معنی ہوا جو ہر وقت ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو، یوں ترجمہ کیا گناہوں میں ڈوبا ہوا. ہاں، سراپا گناہگار. کوئی انگریزی ترجمہ کیا کیا ہے اسیم کا؟ سنر، صرف. اچھا سنر، نہیں سنر تو لفظی سے ترجمہ بنتا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، تتلا علیہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا عام اردو مشہور ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. لفظی ترجمہ تو ہے پڑھی جاتی ہے اس پر. تلا یتلو, تتلا کا وزن کیا ہے؟ ہے تف آلو فعل مجہول ہے, یہ فولا کیا بنا دیا؟ اور نالائکو ابھی تک تمہیں وزنوں کا ہی نہیں پتا چلتا. تتلا تف آلو تتلا وہ تھا, پڑھی جاتی ہے, اور یہ آیات نا کی وجہ سے یہ فعل مونس آیا ہے. قالا تو وہ کہتا ہے, ازا کی وجہ سے قالا کا ترجمہ کہتا ہے. اساطیر الاولین, پہلے لوگوں کی کہانیاں. اب یہاں ایک مبتدا معذوف ہے, یعنی ہاذا یا ہاذہ جو کچھ بھی کہہ رہے, کہ یہ چیزیں تو اساطیر الاولین ہیں. اساطیر الاولین خبر ہو کر آیا ہے. قال اساطیر الاولین, یا تو پھر قالا کے بعد آتا قالا اساطیر الاولین, وہ نصب ہو جاتی. یہ اب جملہ ہے, اور جملہ نہیں ہے بلکہ اصل میں صرف خبر ہے, مبتدا معذوف ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے, سین تو رے ہی مادہ ہے. بعض کہتے ہیں یہ کوئی غیر عربی لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ کہانیوں کے معنوں میں آتا ہے. اسطورہ کہانی, پتہ نہیں یہ سٹوری کا لفظ کی اوریجن وہ ہے یا وہ ہے, نہیں معلوم. لیکن نری کہانی نہیں, اسطورہ فرضی کہانی کو, یا جو تاریخی حقیقت نہ ہو, جسے فکشن, فکشن بھی نہیں بلکہ میتھالوجی جسے کہتے ہیں, متھ اور میتھالوجی. یہ کہانیاں بعض قوموں میں ہیں, ان کو اسطورہ اور جمع اساطیر کہا گیا ہے, جسے تاریخ, حقیقی تاریخ آپ نہیں کہہ سکتے, بس عجیب و غریب کہانیاں ہیں. اولین پہلے لوگوں کی, پہلے لوگوں کی یہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں, اس کے سوائے اس میں کچھ نہیں ہے. قوموں میں یہ اساطیر, خاص طور پر جسے دیو مالائی کہانیاں کہتے ہیں یا مت, میتھالوجی مجموعی طور پر بولا جاتا ہے, گریکس کی میتھالوجی ہے, انڈین میتھالوجی ہے, رومن میتھالوجی ہے, ان کے اپنی دیوی دیوتاؤں کے عجیب و غریب قصے ہیں, وہ بھی اس میں آتے ہیں. اور بعض بظاہر تاریخ معلوم ہوتی ہے لیکن ہیں عجیب و غریب گپے, مثلا ایرانیوں کے رستم مسندیار اور سہراب کی کہانیاں, اور وہ جو ہیں جو شاہ نامے میں فردوسی لایا ہے اس میں بھی بڑی گڑی گپے ہیں, قصیم اورغاتا ہے, بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے, وہاں پالتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ ناقابل یقین سی کہانیاں ہر قوم میں پائی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. عمر ایار کی چیزیں تو اور ہیں, وہ تو پتہ نہیں, داستان امیر حمزہ میں وہ اس کو لے آیا, ایک عجیب کریکٹر بنا لیا ہے. عمر بن امیہ بن غمرہ کا ایک شخص تھا, صحابی ہیں, اور ان کی خاص طور پر شہرت یہ تھی کہ بڑے تیز رفتار تھے, دوڑنے میں کوئی ان کو پہنچ نہیں سکتا تھا. انہوں نے ایک آدھ دفعہ حضور کی سفارت کا کام بھی کیا, غالباً حبشہ بھیجے گئے تھے. تو اس کریکٹر کو خواہ مخواہ وہ امیر حمزہ کی جو کہانی بنائی نا داستان امیر حمزہ, تو امر ایار اس میں لگا دیا اور ان کو وہ کہانی اس طرح سے لایا ہے, حالانکہ وہ ایک صحابی کا واقعہ, لیکن جو کچھ داستان امیر حمزہ میں ہے وہ تو گپ ہے. تو اس میں وہ قصے ویسے اسی طرح سے آتے ہیں, ہم نے بھی آٹھویں تک کی پڑھے تھے, وہ جس میں جادو کے جزیرے میں جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اساطیر کہلاتی ہیں, یعنی پہلے لوگوں کی ایسی کہانیاں جن کی کوئی اصل نہیں, نہ وہ ہسٹوریکل ہے, نہ ان کی کوئی بنیاد ہے, بس عجیب و غریب جھوٹے سچے قصے. یہ ہے اساطیر کا ترجمہ. اسی کو انگریزی میں میتھالوجی کہتے ہیں, اور ہندی میں اسے دیو مالا کہتے ہیں, دیو مالائی کہانیاں. تو یہ تو ایسی ہیں, اور کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب. گویا کہ ان کے نزدیک قرآن کی جو کہانیاں بیان ہو رہی تھیں وہ ایک طرح کے اساطیر ہی تھے, قصے ہی تھے, کیونکہ وہ اس قسم کے قصے ان قوموں میں سنائے جاتے تھے, داستان وہ ہوتے تھے, وہاں وہ بیان کرتے تھے. اس زمانے میں ٹی وی ریڈیو یہ تو تھا نہیں, تو شام کو لوگ جمع ہوئے, کوئی کہانی سنانی شروع کر دی, جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں, اور نہیں تو کوئی ہیر رانجھا, سسی پنو, ایسے ہی مرزا صاحبیں گانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کریشن کی صورت ہوتی ہے، کوئی عجیب و غریب کہانی سنا دیں، تو وہ کہانیاں ہی اس کو قرآن کو کہتے ہیں. ان کے نزدیک قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی حیثیت کہانیوں سے زیادہ نہیں، باقی قرآن انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، صرف کہانیاں، اور کہانیوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ. اسی وجہ سے وہ ایک آدمی ہے جس کا نام پارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ کہتا تھا میں محمد سے بہتر اور دلچسپ کہانیاں سنا سکتا ہوں، ان کہانیوں میں کیا رکھا ہے. وہ ایران وغیرہ میں سفر کرتا رہتا تھا تجارت کے سلسلے میں، وہاں دکانوں بازاروں میں شام کو سنتا ہوگا رستم اسفندیار کی کہانیاں. ہر ملک کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، کہیں شیریں فرہاد کا قصہ چل رہا ہے، کہیں رستم سہراب کا چل رہا ہے، ہر ملک کے اور ہر دیش کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں جسے فاک ٹیلز بھی آپ کہتے ہیں، تو اس میں ہسٹری تو نہیں ہوتی. تو وہ کہتا تھا میری کہانیاں زیادہ دلچسپ ہوں گی. تو وہ دلچسپی کے نقطہ نظر سے تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بیان کر رہا ہو، اس کا ایکٹنگ ہو بیان میں. اور یہ وہ قرآن کریم کو اساطیر الاولین، اب دیکھیے اساطیر الاولین کا ترجمہ، اولین کا معنی تو ہے پہلے لوگ، اگلوں کے قصے، سادہ ترجمہ ہے، نقلیں ہیں پہلوں کی. نقل بھی چل، نقل بھی کہتے ہیں، نقلیں سنا رہے ہیں، یہ کچھ
ہے انہوں نے کہا اگلے وقتوں کی کہانیاں،
اگلے وقتوں کی کہانیاں، اگلے وقتوں کی کہانیاں، اصل تو آئے اگلے لوگوں کی کہانیاں. افسانہ وہ اس میں بے حقیقت کہانی جو صداقت سے آری ہو، اس کے لیے لفظ افسانہ لائے ہیں، جو اسطورہ کا معنی اصل ہے. دیکھیں نا، صرف حکایات و الاولین نہیں کہا، ورنہ حکایت بھی تو عربی کا لفظ ہے. تو اساطیر کہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے حقیقت کہانی، جو یوں ہی گپ گاڑ لی ہو دلچسپی کے لیے یا کچھ. اس لیے افسانہ جنہوں نے کیا وہ زیادہ سینس کے قریب گئے ہیں. اور کوئی ترجمہ کہانیاں، یہ تو سادہ ترجمہ ہے، پہلوں کی کہانیاں. عہد
پارینہ کی داستانیں،
عہد، ہاں وہ پھر عہد پارینہ اچھا ہے، عہد پارینہ کی فرضی داستانیں اس طرح کے کر لیتے ہیں پارینہ. لیکن یاد رکھیے اولین، پہلے لوگوں کی بے حقیقت کہانیاں، یہ بنتا ہے اصل ترجمہ، جو کہ ہر قوم میں پائی جاتی ہے. اچھا کلا، یہ تو قرآن کی تکذیب تھی، اور اس کو کہانیوں کے سوا قرآن میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. کہتے ہیں نا وہ، کسی نے کہا تھا کہ ارے سادی کو خواہ مخواہ سر پہ چڑھا رکھا ہے، اس میں کیا ہے، گلستان میں بس ہر جگہ آوردہ اند، گفتہ اند، مے گوئے اند. اس کی ہر کہانی اسی قسم کے لفظوں سے شروع ہوتی ہے نا، کہتے ہیں، لائے ہیں، سنا گیا ہے، تو ہر کہانی اس طرح کے لفظوں سے شروع ہوتی ہے، گفتہ اند، آوردہ اند، مے گوئے اند. تو کسی نے دل جلنے کم بخت نے کہا قرآن میں کیا رکھا ہے، قالا یقولو، ہی تو ایسا رہا جگہ جگہ، قالا یقولو، یقولو، قالو، اس کے سوا زیادہ ریپیٹیشن تو قالا یقولو کی بہت ہوئی ہے. تو اس طرح سے وہ تو اپنا اپنا جیسے نقطہ نظر سے دیکھے دیکھے انہیں کہانیاں ہی معلوم ہوتی تھیں. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں یہ تو حقیقت ہرگز نہیں ہے جو وہ کچھ کہتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ بل، جس کو فارسی اور اردو میں بلکہ بنا لیا گیا ہے، بل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلی بات غلط ہے اور جو بعد میں کہی جا رہی ہے وہ درست ہے. اس کو حرف اعراب کہتے ہیں، اسی لیے عربی میں کہ اس سے اعراب، اس سے پہلی بات غلط کرا دی گئی ہے، کو ریفیوز کیا گیا ہے، اور اگلی دوسری کو کنفرم کیا گیا ہے، جاتا ہے بل کے ذریعے سے. بلکہ رانا علی قلوبہم، یہ جو لفظ آیا رانا، یہ رے، یہ نون مادہ سے ہی زیادہ تو گنا گیا ہے، اگرچہ رے واؤ نون سے رانا یرون بھی استعمال ہوتا اور اس کے معنی شدت کے ہوتے ہیں، لیکن رانا یرین و رینن باعیبیوں کی طرح، اس کی بنیادی معنی تو ہے غالب آ جانا، چڑھ جانا کسی پر، اور خصوصاً جب اس کے بعد الا آئے تو. کلا بل رانا علی قلوبہم، نہیں چڑھ گیا ان کے دلوں پر، ما کانو یعملون، یہ رانا کا فائل ہے، وہ چیز جو وہ کیا کرتے تھے، ما کانو یکسبون، جو وہ کماتے تھے، جو وہ کرتے تھے، کسب یکسب تو پڑا ہے اپنے کمانا کرنا، ان کے دلوں پر چڑھ گیا، غالب آ گیا، वो जो वो करते थे। इससे बाद में रैन का मैना जंग लगने का भी किया है, फदा यसदा के मानो में कि उनके, लेकिन बुनियादी मैना इसका है गालिब आ जाना। जंग को भी उस वक्त राना यरीनु गिनेंगे जब बिल्कुल पूरे तौर पर जंग चढ़ गया, कोई जगह छोड़ी ना हो उसने। बुनियादी मैना इसमें गालिब का है, गालिब आना, छा जाना। तो उनमें जो रैन कल्ब, यहां इसी जगह कुरान करीम में बयान हुआ है, दिल की बीमारियां रूहानी यानी फिजिकल बीमारियां तो खैर डॉक्टर जाने, लेकिन कुरान करीम में मरद कल्ब का जिक्र है, रैन कल्ब का जिक्र है, जैग कल्ब का जिक्र है, दिल का टेढ़ा हो जाना, ये सारी वो चीजें जिनको फिर सूफिया अपने अपने तौर पर, बहरहाल इंसान की जो नफ्सियाती खराबियां होती है उसके दिल में और रूहानियत में जो खराबी वाकई होती है उसको दिल की बीमारियां गिना गया है। और फिर उसमें किसी को जैक कहा है कजी होना, किसी को खोट कहा है, किसी को जंग कहा है, अल्लाह इन कैफियतों को बेहतर जानता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि नीयत की खराबी, दिल की खराबी, उसकी मुख्तलिफ मराहल या मुख्तलिफ सूरतें हैं। उनमें से एक यह है रैन कल्ब, दिल पर गुनाहों की स्याही चढ़ जाना, गालिब आ जाना। इन मानों में राना अला कल्ब ही, अला के सिले के साथ सारा ये आता है। क्या क्या है तर्जमा?
लोगों के दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है,
बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। अच्छा देखिए, बुरे अमाल लफ्जी तर्जमा तो है जो कुछ वो करते हैं, लेकिन मां को मसदरिय भी कह सकते हैं ना। मां यानी राना आला कुलूबहिम कस्बहुम, यूं भी फाइल हो सकता है, उनकी कमाई उनके दिलों पर चढ़ गई है, छा गई है। मां कानू यक्सबून के लिए एक लफ्ज आप मस्दर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को उन्होंने कस्ब बमाना मकसूब कर लिया, जो कुछ उन्होंने कमाया है, जो कुछ किया है वो उनके दिलों पर चढ़ गया है, बसूरत जंग उसने घेर लिया है। जी,
जंग पकड़ गया है उनके दिलों पर वो जो कुछ थे।
अच्छा, जंग पकड़ गया है, इन्होंने क्या किया? जंग
पकड़ गया उनके दिलों पर जो कमाते
थे। अच्छा, तो बहरहाल जंग से तर्जमा किया है बाज ने,
है
बांधा है, लेकिन सदा यस्दाओ और राना यरीनों में यह फर्क जरूर है कि यह पूरे तौर पर जंग छा जाने के सेंस रखता है, इसलिए इसमें वो गालिब आ गया उनके दिलों पर, जंग चढ़ गया है उसका, उनके बुरे अमाल का। मतलब यह है कि बुरे अमाल दिल को इस तरह लपेट रहे हैं कि अब वो और कुछ सोच ही नहीं सकते, उस स्टेज में पहुंच गए हैं। कल्ला है ये वजाहत है, बहरहाल कोई इतनी गलत भी नहीं है कि उनके आमाल इस तरह से छा गया कि आदमी की एक होती है ना कैफियत आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसकी सोच पर वही चीज चल जाती है। कल्ला हरगिज नहीं, जो कुछ वो कहते हैं वो तो है गलत। ये दिलों की स्याही या जो कुछ है, इसका फिर एक नतीजा ये होगा कि इन्नहुम अन रब्बिहिम यौम इज़िल्ला महजूबून, कि वो उस दिन यानी जो क्यामत का दिन जो ऊपर यौमुद्दीन का जिक्र हुआ है, उस दिन इन्नहुम अन रब्बिहिम लमहजूबून, यह असल इबारत है इन्नहुम यौम इज़िल्ला महजूबून अन रब्बिहिम, इबारत तो यूं बनती है नसर अगर बनाए तो, वो होंगे महजूब, हजब या हजबो किसी पर्दे में कर देना, पर्दे के पीछे कर देना किसी को, महजूब उसे इसम फाइल है जिसको कर दिया गया पर्दे के पीछे या बंद कर दिया गया। हिजाब पर्दे के मानों में आम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो हाजिब जो दरवाजे पर चौकीदार खड़ा होता है जो दूसरों को रोकता है अंदर जाने से, वो यही इससे इसम फाइल है, तो वो रोक दिए गए होंगे, हिजाब में होंगे, अन रब्बिहिम अपने रब से, यानी उनको रोक दिया जाएगा अपने रब से, पेशी से, हाजिरी से, दीदार से, देखने से, बात करने से, जो भी कर ले, वो होंगे महजूब उस दिन अपने रब से, यानी उनको रोक दिया जाएगा रब के सामने आने से, बात करने से, जो कुछ भी कर ले। और सामने आने से मुराद यह है कि غضب اور غصے کی وجہ سے. اس کے مقابلے پر مومنوں کو وہ کیفیت کیا ہوگی, لیکن رب کا دیکھنا, اور وہ جو اپنے سورہ قیامت میں پڑھا تھا, ناظرۃن الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ بھی ان کو پیچھے روک دیا جائے گا. تو یہ غضب اور غصے کے نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے, وہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے کہ یہ کیا ہے.
اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں.
اچھا, اب دیکھیے یہ تشریح ترجمہ کرنا پڑا ہے, دید سے محروم, دید سے محروم
رکھے جائیں گے.
اچھا, محروم ترجمہ محجوب کا ہو سکتا ہے, جس کو منع کر دیا گیا درمیان میں, پردے میں کر دیا, محروم. لیکن کس بات کا حجاب ہوگا؟ اب وہ تو کئی معنی ہو سکتے, بولنے سے روک دیا جائے گا, بات کرنے سے منع کر دیا جائے گا, سننے سے منع کر دیا جائے گا. انہوں نے دید, دیدار یہ کیا, اس لیے کہ اس کے مقابلے پر مومنوں کے دیدار کا ذکر آتا ہے دوسری جگہوں پر. اچھا, ان یہ تو خیر اس کا تو سمراج سے محروم ہوگا, اور بات رب سے روک دیے جائیں گے, بس سادہ ترجمہ ہے, رب سے روک دیے جائیں گے. کیا اس کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا, اس کو دیکھنے نہیں دیا جائے گا, اس سے بات نہیں کرنے دیا جائے گا, ان کی کوئی فریاد نہیں سننے دی جائے گی؟ وہ تو پھر کئی معنی ہو سکتے ہیں نا, رب سے روک دیے جائیں گے. یہ بھی ہاں, اوٹ اوٹ میں رکھے جائیں گے. ہاں جی, ماجوبون کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ محروم کر دی. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ محجوبون اس میں مفعول کا صیغہ ہے, لیکن اردو میں خواہ مخواہ ہی فعل مجهول سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے, یہ اردو زبان کی مجبوری ہے. روک دیے جائیں گے, حجاب میں کر دیے جائیں گے, بند کر دیے جائیں گے, محروم کر دیے جائیں گے. حالانکہ میں نے حجاب میں کیے ہوئے, محروم کیے ہوئے ہوں گے, لیکن اس طرح اردو ٹھیک نہیں بنتی. تو ایک تو فعل میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی, کیا روک دینا, حجب یا حجبو کا معنی روکنا بھی ہوتا ہی ہے نا, آخر دو چیزوں کو آپس میں ملنے سے روک دینا, یہی حجاب ہے. جی, ویل لفظی ترجمہ ہے حجاب, کہ ان کو پردے میں رکھ دیا جائے گا. اس سے بہتر ترجمہ ہے یہ محروم کر دیے جائیں گے. ثم انہم لسال الجحیم, پھر وہ جہنم میں جلنے والے ہوں گے. ڈار صاحب, اس میں کون سی آنسرے کی چیز ہے؟ پتا نہیں میں نے, کمال ہے, یعنی مجھے شک پڑتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی گڑبڑ ہے. ہمارے ایک استاد تھے مرحوم مولوی محمد لطیف صاحب جنگ سکول میں, تو ایک دفعہ وہ ہمیں پلاٹ میں کلاس لے کے بیٹھے تھے, بات یہ ریکارڈ میں نہیں ہے تو بہتر ہے. اچھا, انہم لسال الجحیم, وہ جلنے والے ہوں گے آگ میں. اس میں جو سالو ہے یہ اصل میں ہے سالونا, اور اسم فاعل ہے سلی یا سلا سے, یہ پہلے سی سلا نارن وغیرہ میں آیا لفظ. سلی یا سلا کے معنی ہوتے ہیں آگ میں گر کر بھن جانا, جل جانا, یعنی آگ میں جلنا کے معنوں میں آتا ہے, پھر بعض دفعہ آگ میں داخل ہونے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. تو اس سلی یا سلا, دیکھیے اسلا یسلی دوسرے کو بھولنا آگ میں, قرآن میں باب افعال سے بھی استعمال ہوا ہے, سنسلیہم نارا اس طرح سے آیا ہے, سوف نسلیہم نارن, اسلا یسلی جلائیں گے آگ میں, اور سیسلون نارن وہ بھنیں گے, جلیں گے, دے ول بی روسٹڈ ان دی فائر, یہ معنی بنتا ہے سلی یا سلا کا, سواد لام یہ مادہ سے. اس سے اسم فاعل کیا ہوگا؟ سالن, اور جمع سالونا, سالونا کا نون گرا آگے مضاف ہو کر, لسال الجحیم, دوزخ کے جلنے والے, لفظی ترجمہ تو یہ بنا, دوزخ کے جلنے والے یعنی دوزخ میں جلنے والے, دوزخ میں بھن جانے والے, وہ ہوں گے دوزخ میں بھن جانے والے, فعل لازم ہے. تو ثم انہم لسال الجحیم, یہ قرآن کریم میں صلی یصلی, جبکہ اس سواد لام یہ سے آئے, اس کے معنی آپ کے بھولنے کے ہوتے ہیں, تسلیت و جحیم ان قرآن کریم میں لفظ آیا ہے, اس کے معنی بھوننے کے ہے. صلی یصلی سواد لام واو سے ہو, اس کے معنی نماز پڑھنا ہوتا ہے, اس لیے اس کا مصدر پھر باب تفعیل والا نہیں لگاتے, کہتے ہیں صلی یصلی صلاتن, نماز پڑھی. اور اگر یہ بھولنے والا معنی ہو تو پھر ہوگا صلی یصلی تسلیت تسلیتن, جو قرآن کریم میں تسلیت جحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اسلی یصلی میں نے بھی جلانا, صلی یصلی میں نے بھی جلانا. شاتن مسلیتن, بھنی ہوئی بکری, جو اس سے مسلی مفعول کا وزن ہوگا. تو لسال الجحیم, وہ جلنے والے ہوں گے دوزخ میں, یعنی پڑھنے والے ہوں گے, بھن جائیں گے یا بھجیں گے, شاید یوں بھی کسی نے ترجمہ کر لیا. ہاں جی,
جہنم میں جا پڑھیں گے.
یا دیکھیے, اب یہ اسم فاعل ہے, جا پڑھیں گے فعل نہیں ہے. ہو سکتا تھا اگر یوں ہوتا ثم انہم یصلون الجحیم, پھر ترجمہ ہو جاتا جہنم میں جا پڑھیں گے. اگرچہ جا پڑھنا تو پھر بھی نہیں مانا, مانا تو ہے جہنم میں جلنا, لیکن جا گریں گے تو جلیں گے نا, اس لیے ترجمہ جا پڑھنا, جا گرنا, جا داخل ہونا, وہ یوں کر کیا جاتا ہے. اچھا, اور کوئی ترجمہ اس کو چھوڑی. ہاں,
پھر مقرر وہ پہنچنے والے ہیں دوزخ میں,
پہنچنے والے ہیں, یہ بھی سال الجحیم, پہنچنے والے ہیں بھجنے کے لیے, بھن جانے کے لیے. یہ میں جھونک دیے جانا محاورے کے طور پر لیا ہے. اب دیکھ لیجئے, سالو کا ترجمہ جھونک دیے جائیں گے, یعنی ایک تو فعل سے ترجمہ, پھر مجہول سے سازارہ, یہ اصل ترجمے سے بہت دور ہٹنے والی بات ہے. ہاں, اگر ہوتا نا سیوس لون الجحیم یا فل جہیم, پھر وہ معنی بن سکتا تھا. اور قرآن کریم میں آیا بھی ہے مجہول, باب افعال سے تو پھر مجہول آ سکتا ہے نا, یہ تو باب لازم ہے مجرد کا, اس میں تو مجہول بن ہی نہیں سکتا. تو وہ گرنے والے ہوں گے, بھن جانے والے ہوں گے دوزخ میں, لفظی ترجمہ یہ ہے. اب کسی نے کیا جھونک دیے جائیں گے, کسی نے کہا ڈال دیے جائیں گے, یہ سارا اردو کی مجبوری ہے کہ ہم فعل کے ساتھ ترجمہ کرنے پر مجبور ہے. شاہ رفیع الدین نے کیا کیا, داخل ہونے والے, بالکل لفظی ترجمہ, داخل ہونے والے. اور اصل ترجمہ تو داخل ہونے والے بھی نہیں, اصل ترجمہ تو ہے بھن جانے والے. سلی یسلا کے معنی تو آگ میں جلنا ہوتا ہے. اچھا, ثم یقال, پھر کہا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہ آگے آتی عبارت, ھذا الذی کنتم تکذبون بہ, یوں ہے عبارت, یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. بہ کی ضمیر الذی کی ضمیر عائد ہے, ھذا الذی کنتم تکذبون, اور کذب یکذبو کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے, کلا ہرگز نہیں. یہ کلا کلا بار آ رہا ہے کہ تمہارے خیالات غلط ہے, بات یہ ہے جو اب تمہیں بیان کی جا رہی ہے. ان کتاب الفجار, ان کتاب الابرار لفی علیین, نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے. یہ وہی لفظ آ رہا ہے, اوپر آیا تھا کتاب الفجار ہے, یہاں کتاب الابرار ہے. لفی اسی طرح آیا ہے, آگے وہاں سجین آیا تھا, یہاں علیین آیا ہے. نیک لوگ, ابرار جمع ہے بارون کی, وہ برہ یا برو میں چونکہ ایک وسعت کا معنی ہوتا ہے, پرویز بیچارے نے کہا بڑی وسعتوں کے مالک, نیک کا ترجمہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی بار کا ترجمہ عام ہوتا ہے, نیک آدمی وہ سمجھا کہ نیک تو پھر مولوی قرار پائے گا, لہذا وسعتوں کے مالک. اس لیے کہ بے ریب جو مادہ ہے جس سے آپ بر اعظم بڑا وسیع ٹکڑا زمین کو بھی کہتے ہیں, یوں کوئی کہیں سے تک ملے. بہرحال ہر شخص کا اپنا دماغ ہوتا ہے, وہ چلا لیتا ہے اسی طرح بات. تو کہا, ہاں آگے لفظ ہے علیین, لیے علیون کی جمع ہے, علیون, اور علیون اصل میں ہے فعیلن, جیسے سجینن, یہ عین لام واو سے ہے. علیون اصل وزن فعیل کا, سجین کا بنے گا علیون, پھر واو یہ میں ہو جائے گی, بدل جائے گی اور بن جائے گا علیون, اور پھر اس کی مونس ہوتی ہے علیتن. اس کے معنی ہوتے ہیں بہت بلند مرتبہ، بہت اونچی جگہ، علیون بہت بلندی کی جگہ یا درجہ، وہی عین لام واو مادہ علیہ پہلے اونچا ہونا، اسی سے یہ لفظ بنا ہے. تو اس سے علیون کی جمع علیون، پھر جمع وہ دوسرا لفظ علیون، علیین علیین جیسے جمع مذکر سالم ہوتی ہے تو وہ علیون میں ہوں گے. اب یہاں جمع کے طور پر لفظ آیا سجین واحد آیا تھا، یہ علیین بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے کوئی مقام ہے کوئی جگہ ہے، لیکن یہ تو جمع مذکر سالم ہے اس لیے کسی نے کہا بلند مرتبہ رہنے والے لوگوں کی جگہ. علیون تو پھر کوئی عاقل مخلوق ہونی چاہیے نا، جمع مذکر سالم تو عاقل کی آتی ہے. تو وہ ہوں گے اونچے درجے والوں میں یا تو کہیں، اور یا اونچے درجے میں یا اونچے درجے والے لوگ مراد ہیں علیون سے. جمع مذکر سالم کا اصل سینس تو پھر تب پوری ہوتی ہے. اب انہوں نے علیون کا ترجمہ کیا کیا ہے؟
نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے.
دیکھیے بلند پایا لوگوں کا دفتر، یہ کیا ہے ترجمہ، اس لیے کہ علیون کا ترجمہ تھا بلند پایا اونچے مرتبے والا، جمع کی مذکر سالم، لہذا یہاں لوگوں کا ترجمہ ہونا چاہیے. کیونکہ جمع مذکر سالم آج ہی آپ نے پڑھا ہے نا کتاب میں، کہ وہ تو جمع مذکر سالم جو ہے وہ مذکر حقیقی ہو اور عاقل ہو اسی کے لیے آتی ہے، ورنہ جمع سالم نہیں بنتی. تو اس لیے وہ لوگوں لگانا پڑا کہ اونچے درجے والے لوگوں. اب رہ گیا ان کا دفتر، جس طرح سجین میں کرنا پڑا تھا قید خانے کا دفتر، کس لیے کہ سجین کے بارے میں آیا تھا آگے کتاب مرقوم. اب یہاں بھی وہی آ رہا ہے وما ادراک ما علیون، تو کیا جانے کہ علیون کیا ہے. ما علیون دیکھیے رفع میں آیا ہے ما کی خبر کے طور پر. علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہی بات یہاں کی گئی ہے کہ وہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ بھی ایک دفتر ہے. اس وجہ سے کہ آگے علیون میں یہ تشریح آئی ہے تو پہلے لفظ علیین کے سارے ترجمے جمع کیے گئے، بلند مرتبہ لوگوں کا دفتر، بلند مرتبہ علیون سے نکلا جمع مذکر سالم کی وجہ سے لوگوں لگانا پڑا، اور آگے چونکہ وہ کتاب مرقوم آ رہی ہے اس لیے دفتر سے ترجمہ کرنا پڑا. یہ اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی، ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگوں نے ترجمہ کیا اس کی وجہ سمجھو، اس نے کیوں اس طرح ترجمہ کیا ہے، اور پھر غلط یا ٹھیک یا اچھا یا بہتر اپریشیٹ کرنا یا وہ تو بہت بات کی چیز ہے. اب کے تو یہ عالم ہے کہ پڑھائیں پوری سطر ہی پڑھو تو پڑھو بس، بھیڈو ایسے بیٹھے یا کہ بس. تو یہ کہ علیون کا ترجمہ انہوں نے اونچے درجے والے لوگوں کا دفتر کیوں کیا ہے، یہ بات ہم نے بیان کی ہے. وہ اگلی عبارت کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کرنا پڑا ہے. اب دیکھیے وہ علیین کے علیین ہی کر دیا نا ترجمہ، اوپر والے ترجمہ ہو سکتا ہے علیون کا، کیونکہ علیون کا معنی ہے بلندی والا، درجے والا، اونچا. تو اوپر والوں، اوپر والوں کے،
اوپر والوں میں،
اچھا اوپر والوں میں ہے ان کا نامہ اعمال. اب دیکھیں نامہ اعمال بندوں میں تو نہیں، یہی کہا جا سکتا ہے کہ اوپر والے لوگوں کے دفتر میں ہے، ایک الگ دفتر ہے اوپر درجے پانے والے لوگوں کا، اس میں ان کا نامہ اعمال ہوگا. اگلا فکرا تو اسی طرح سے آ رہا ہے وما ادراک ما علیون، کیا لکھا ہے جی؟ اور یار میں نے تو اگلے ہی آیت پڑھی تھی، تم پچھلے اسٹیشن پہ ہی رہ گئے، میں نے تو پڑھا وما ادراک ما علیون. ہاں اچھا علیون کیسی ہے، چلیے جی کتاب مرقوم وہ بھی لکھی ہوئی ریکارڈ ہے، یشہدہ المقربون، مگر یہ ایسا ریکارڈ ہے جس کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو قریب کر دیے گئے. شاہد یشہدہ کا معنی موقع پر موجود ہونا اور دیکھنا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا. شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا, اسی لیے جو موقع پر موجود تھا اور اس نے اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی. تو شاہد ہے یہ, شاہد میں نے گواہی دینا بھی ہوتا ہے, موقع پر موجود ہونا بھی ہوتا ہے, اس کا معنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے. یا شہادو ہو, اس کو دیکھیں گے یا اس کے پاس ہوں گے. کون؟ المقربون. قرب یقرب میں نے نزدیک کر دینا. مقرب اسم فاعل, مقرب اسم مفعول. وہ جس کو قرب دے دیا گیا, وہ جس کو قریب کر دیا گیا, یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. وزیر صاحب کے مقربین اور یہ چلتا ہے لفظ, جن کو اپنی کرسی کے قریب کرسی دے دیتے ہیں اونچے لوگ تو وہ مقرب ہو گئے. تو مقرب ایک لفظ ہے جن کو قریب کر دیا گیا, یعنی بلحاظ رتبہ بلحاظ درجہ. تصوف کی زبان میں پھر وہ کوئی خاص درجہ سمجھ لیجیے, ہم اس کے کوئی گزوں اور میلوں اور اس طرح سے نہیں ناپ سکتے. لیکن یہ کہ جیسے وہ حدیث, ایک قول ہے صوفیہ کا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی جو مقربان بارگاہ ہیں ان کے تو گناہ شمار ہوتے ہیں. یعنی جتنا درجہ اونچا ہوگا ادنا سی چیز بھی لغزش شمار ہوگی, جبکہ نیچے درجے کے آدمی کو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ تو نے کیوں کیا. تو مقرب گویا کہ ابرار سے بھی کوئی اوپر کا درجہ ہے. ایسے جو تصوف, تو صوفیہ نے جس طرح کی درجہ بندیاں کی ہیں. بہرحال لفظی معنی ہے قریب کیے ہوئے لوگ. اچھا دیکھیے, شاہدہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں کا کر لیا مشاہدہ کرتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے. مشاہدہ کرنا, دیکھنا آنکھوں سے, وہ معنی ہو گیا. مقربون قریبی, اچھا مقرب کا ترجمہ مقرب ہی کر لیا. اب مقرب نیک لوگ ہیں یا فرشتے ہیں یا کیا ہے, یہ ایک وضاحت کرنی پڑی. تو یہاں فرشتوں سے کرنا پڑا کہ جو قریبی فرشتے اللہ کے دربار میں ہیں وہی اس کو دیکھتے ہیں, دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھتے. انہوں نے کیا کیا؟ اب شاہدہ کہ میں نے نگہ داشت کرنا, تو شاید بہرحال مال نظر ہے نگرانی. شاہدہ یہ شاید موقع پر موجود رہتے ہیں کہ لحاظ سے یہ سینس کر لی ہے, کیونکہ شاہدہ کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ موجود ہونا, اس کے پاس موجود رہتے ہیں مقرب فرشتے. ان معنی میں وہ دیکھتے ہیں تو ہوا نا, نگرانی کرنے کی سینس پیدا ہو جاتی ہے بہرحال, کیونکہ لفظی معنی ہے موقع پر موجود ہونا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ جس کی زیارت کرتے ہیں, وہ زیارتوں والی بات ہے. ہاں جی, کوئی محمود الحسن صاحب نے کہتے ہیں دیکھتے ہیں. تو اب دیکھیے شاہدہ کہ میں نے موقع پر موجود ہونا, دیکھنا, موقع پر موجود ہونے کے لحاظ سے نگرانی کرنے کا سینس پیدا کیا ہے. اور مقربون وہ جو مقرب ہے, یعنی اللہ کے ہاں جن کا بڑا درجہ ہے, اس سے فرشتے مراد ہیں یا کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ان اس تک رسائی یعنی مقربان بارگاہ کی ہوتی ہوگی. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. ابرار جمع بارن یا برن کی ہے, پہلے آ چکا ہے یہ لفظ. ان الابرار بے شک وہ لوگ جو نیک ہیں, لفی البتہ ہوں گے, نعیم میں نے نعمتے, یہ نعمت کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اگرچہ نام اور انہم وغیرہ بھی آتی ہے جمع. ہاں جی, مزے میں ہوں گے. چلیے نعیم کا ترجمہ مزے عیش, یہ بھی ایک صورت نعمت کی ہو سکتی ہے. نعمت میں ہوں گے, نعمت میں ہوں گے. نعیم کا ترجمہ جمع کی بجائے بڑی نعمت میں ہوں گے. آرام مزے چین, یہ تو خیر ترجمہ اردو میں ہو سکتا ہے. ہاں جی, پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے. علی الارائک ینظرون, وہ ارائک پر دیکھ رہے ہوں گے. یعنی ینظرون علی الارائک, اب ینظرون سے پہلے یعنی یجلسون و ینظرون, یہ انڈرسٹوڈ سا ہے کہ بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے, اور بیٹھنے کی سینس ارائک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ارائک جمع ہے اریکا کی, مادہ اس کا ہے الف رے قاف. ورب کا جہاں تک تعلق ہے, ارا کا یا ارے کو اور ارا کا یا ارو کو استعمال ہوتا ہے عربی میں اور इसके माने हैं ऊंटों को अराक चराना। अराक कोई पौधा होता है जिसके मिसवाकें भी बनते हैं और हाजी लाते हैं, और मेरे ख्याल में वो बुई चीज है जिसे हम वण या पीलू कहते हैं, या इससे कोई मिलता जुलता दरख्त है। अराक के मिसवाक हाजी अक्सर लाते हैं, वो भूरी सी लकड़ी के जो होते हैं उसकी जड़ के बने हुए। ये ऊंटों की मशहूर खुराक है पौधा। तो ये तो खैर उसका वो मायना है ना वर्ब का, इस लफ्ज का उस मानो से कोई नहीं ताल्लुक। ये भी नहीं कि उसकी लकड़ी से बने हुए हो, बल्कि अरीकत उनके माना है तख्त या ऊंची कोई जगह खूबसूरत बैठने के लिए जो बनाई गई हो। तख्त बना लें, कोई लकड़ी का खूबसूरत जिसे आजकल हम कुर्सियां बना लेते हैं या सोफे वगैरह, उन मानों में अराक का माना सोफों पर बैठे होंगे, यूं भी आप तर्जमा कर सकते हैं। ऊंचे तख्तों पर बैठे होंगे, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। अरीका की जमा अरा एको गैर मुनसरफ जमा है, अला की वजह से काफ की जेर लग गई है। अब इन्होंने तख्तों किया है मसनदों पर, मसनद भी कहते हैं, मसनद भी कहते हैं ना बैठने की तरह ऊंची जगह जो किसी के लिए बनाई हो। मुतमक्किन का लफ्ज तो वो खाम खा की अपनी वो अदबी उर्दू बनाने के लिए किया है, बस तख्तों पर मुतमक्किन होंगे। या ऐसे ही है जैसे कि जी कुर्सियों पर तशरीफ फरमा है, बैठे हैं कि बजाय वो तशरीफ को ही फरमा रहे हैं कुछ, तो इस तरह से वो लफ्ज मुतमक्किन है तो यूं कर लिया जाता है। असल मायना है देखते होंगे उन तख्तों पर या मुसनदों पर जो ऊंची बैठने की जगह होंगी उन पर देख रहे होंगे। किन को देख रहे होंगे ये नहीं बताया, यंजरून इला मन या इला मा, किस चीज को देख रहे होंगे ये यहां बयान नहीं हुआ। यानी वो इधर उधर देख रहे होंगे या कोई नजारे देख रहे होंगे, और इस हालत में कि वो खुद बैठे होंगे आराम से ऊंची जगहों पर। यहां बैठे होंगे का तर्जमा अलल अराइक में मौजूद है। जैसे कोई कहे कुर्सियों पर से देख रहे होंगे, यानी कुर्सियों पर बैठे हुए देख रहे होंगे, इन मानों में बैठे हुए का तर्जमा या मुतमक्किन या बैठे हुए का यूं तर्जमा किया। महमूद अल हसन साहब ने क्या किया, क्या अब देखिए बैठे का लफ्ज यहां नहीं है, क्योंकि तख्तों का जिक्र आया है, तख्तों पर देख रहे होंगे, इसमें अंडरस्टूड है कि वो तख्तों पर बैठे होंगे और देख रहे होंगे। ये समझा कीजिए कि तर्जमे में कितना लफ्ज हमें जरूरतन लगाना पड़ा है, असल अरबी में कितना लफ्ज है वो मालूम हो तो फिर तर्जमा किसी के 10 आप तर्जमे देख ले आप उसके गलत ठीक को भी पहचान सकते हैं, अच्छा और ज्यादा अच्छा में भी फर्क कर सकते हैं कि इसने भी अच्छे लफ्ज चुने हैं लेकिन उसने ज्यादा अच्छे चुने हैं। ये सारी चीज डिपेंड करती है फिर वो जिस जुबान में तर्जमा उसको भी समझे। तो यहां बैठे का तर्जमा अराइक की वजह से करना पड़ा है। तारिफ फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, तू देखेगा पहचानेगा ए मुखातिब, तारिफ अरफ यारिफ जानना पहचानना, फी वुजूहिहिम उनके चेहरों में, वजह उनकी जमा वजूह पढ़ चुके हैं, नज़रतन नईम तारिफ का मफूल है, नज़रतन नईम को पहचानेगा। नजरा नून वाद रे, नजरा यन देरो या यन दोरो हो, कुरान में फेल नहीं इस्तेमाल हुआ मैं नहीं कह सकता। नजरा तो उनके मैंने हैं तरो ताजगी। आपने मसलन अखजरो नावेरोन, बहुत शोक हरा रंग, यानी हरा भी हो और फिर नावेरोन बिल्कुल उसमें यूं तरोताजगी हो जैसे ग्रीन रंग अपने नेचुरल कलर में असल शौकी पे हो, उसी से लफ्ज नावर आपने पढ़ा था।